سنیچر 21 جنوری سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاڑا چنار کے بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 24. دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے دعوے کیا ہوئے؟
یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی نئی لہر ہے یا جو حملہ آور ہیں انہوں نے پھر سے زور پکڑ لیا ہے, حکومت جو ہے وہ غیر محتاط ہو گئی ہے, یہ چیزیں بھی معلوم کرنی ہیں.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, سبا ناز سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقے خرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پاڑا چنار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والے افراد کی نمازی جنازہ مرکزی امام بارگاہ میں ادا کر دی گئی ہے. عینی شاہد محمد حسین نے بی بی سی کو بتایا.
میرے سامنے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر یہ زوردار بلاسٹنگ ہوا ہے. لوگ اتر بتر پڑے ہوئے تھے کہ اثر جی منڈی ہے. ہمارے ساتھ ہی پشاور کا اڈا ہے جو 3-4 سیکنڈ میں وہ آ گئے. لوگ بس زخمیوں کو ڈالنا شروع کیا اور تقریباً 5 منٹ بعد سیکورٹی فورسز آ گئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں رکھ لیا. پولیٹیکل انتظامیہ تھی وہ بھی پہنچ گئے.
امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے سابق صدر اوباما کی جانب سے ہیلتھ کیئر کے سلسلے میں کی جانے والی اصلاحات کو نشانہ بنایا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی احکامات کے ذریعے ایجنسیوں کو ہیلتھ کیئر کے اخراجات کم کرنے کا حکم دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز امریکہ کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. واشنگٹن ڈی سی کے کیپیٹل ہل میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں لاکھوں افراد شریک تھے. وہیں اس موقع پر ٹرمپ کے مخالفین نے واشنگٹن سمیت امریکہ کے دوسرے شہروں میں مظاہرے کیے.
ادھر واشنگٹن میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک ریلی نکالی ہے, جس میں 200 سے زائد خواتین نے شرکت کی ہے. شام اور اردن کے سرحدی علاقے میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں بم دھماکہ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. دھماکے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. رقبن نامی یہ کیمپ ہزاروں بے گھر شامیوں کا مسکن ہے. روسی جہازوں نے شام کے مشرقی صوبے دیر ازور پر حملہ کیا ہے, جہاں جہادی گروہوں کی جانب سے حکومت کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے ہوتے رہے ہیں. ادھر روس کے جنوبی علاقے دیگستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مشتبہ شدت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ دونوں افراد شدت پسندوں کی معاونت میں ملوث تھے. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جنوبی ریاست تمل ناڈو میں جلی کٹو کے کھیل کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
انڈیا کی سپریم کورٹ نے 2014 میں جلی کٹو پر پابندی عائد کر دی تھی اور 2016 میں اسے چیلنج کیے جانے کے بعد بھی پابندی کو برقرار رکھا تھا, لیکن ہزاروں افراد نے اس فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے اور کئی نامور فنکاروں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا. مظاہرین کا دعویٰ تھا کہ جلی کٹو پر پابندی سے یہ قدیم روایتی کھیل ختم ہو جائے گا. اب ان کا احتجاج بالآخر رنگ لے ہی آیا ہے اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جلی کٹو کے کھیل کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے. تامل ناڈو میں بل فائٹنگ سے ملتے جلتے کھیل جلی کٹو کی روایت صدیوں پرانی ہے, لیکن جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اسے ظلم قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی کا مطالبہ کرتی ہیں.
ایران میں آج قومی سوگ منایا جا رہا ہے. 2 روز قبل دارالحکومت تہران میں آتش زدگی کے بعد 17 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی تھی, جس میں آگ بجھانے والے عملے کے 25 ارکان بھی ہلاک ہوئے تھے. شام کے صوبے ادلیب میں القاعدہ کے ایک تربیتی کیمپ پر امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے. یہ حملہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے تربیتی کیمپ پر کیا گیا. ادھر روس نے کہا ہے کہ شام کے معاملے پر کسی قسم کا معاہدہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس معاملے پر روس کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے ٹی وی پر اپنے خطاب میں کہا کہ شام کے سلسلے میں ایران کا موقف بالکل مختلف ہے اور اب تک روس اور امریکہ کے درمیان شام کے معاملے پر کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا. سعودی وزارت داخلہ سے منسلک ایک ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا. اس دوران اندر موجود افراد ان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی کر رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. چین کے صوبے ہنان میں ایک ہوٹل لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گیا اور 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور چین کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور بیجنگ تائیوان کی علیحدگی پسندی سے متعلق کسی بھی تحریک کی مخالفت کرے گا. اٹلی میں اسکول کے بچوں کو لے جانے والی ایک بس کے حادثے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، حادثے میں 39 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نیدرلینڈز میں پولیس نے 7 افراد کو 7 کروڑ ڈالرز کی مالیت کے ہیروں کی ڈکیتی کے شعبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں 5 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ یہ ڈکیتی 2005 میں ہوئی تھی جب کچھ مسلح افراد ایئرپورٹ کے عملے کی وردیوں میں ہیرے جہاز میں لوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہیرے برآمد کر لیے گئے تھے لیکن قریباً 4.5 کروڑ ڈالر کی مالیت کے ہیروں کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ترکی کی پارلیمنٹ نے آئینی اصلاحات کے ایک پیکج کی منظوری دی ہے جس سے ملک میں صدارتی نظام پر ریفرنڈم کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد پہلے احکامات کیا جاری کیے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور ہفتہ وار کالم، دوسرا پہلو، فیچر، بالی ووڈ راؤنڈ اپ، یہ سب پروگرام میں شامل ہے۔ مگر سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پاڑا چنار میں ایک بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک جبکہ 55 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ دھماکہ پاڑا چنار کی سبزی منڈی میں صبح کے وقت ہوا۔ کم سے کم 13 زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی نماز جنازہ مرکزی امام بارگاہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکہ آج صبح سبزی منڈی میں عیدگاہ مارکیٹ میں اس وقت ہوا جب پھلوں کی خریداری کے لیے بولیاں لگ رہی تھیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت سبزی منڈی میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نصر اللہ خان کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد پھلوں کی پیٹی میں رکھا گیا تھا، تاہم اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
2 ہیلیز ہم نے پشاور کی طرف روانہ کیے تھے جو کہ پہنچ گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو سیریسلی انجرڈ لوگ ہیں ان کو یہاں بھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہیں ایچ کیو پارا چنار میں، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان کو سی ایم ایچ ٹل اور پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور سی ایم ایچ پشاور ہم نے ان کو منتقل کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس دھماکے میں کون لوگ ملوث ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سرحد پار سے کاروائی کی گئی ہو۔
تفتیش کا جو ہے وہ دائرہ ہم وسیع کر رہے ہیں بلکہ سٹارٹ کیا ہوا ہم نے اس کو، لیکن اس وقت میں آپ کو قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا یا کچھ کلیم کرنا، لیکن چونکہ بارڈرنگ ایریا ہے تو اس وقت تمام اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا، لیکن کسی بھی چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ کنفرم تو ہم آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ سردیوں کی وجہ سے ان دنوں منڈی میں کام 8 بجے تک ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سبزی منڈی کے صدر محمد حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر پھلوں کی خریداری کے لیے بولی لگا رہے تھے۔
جب میں بولی کر رہا تھا اس وقت میرے سامنے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر یہ زوردار بلاسٹنگ ہوا، اور جب میں نیچے جدھر میں بیٹھا تھا وہ سے نیچے آیا، اسٹیج تھا، اسٹیج سے نیچے آ کے جب دیکھ لیا تو لوگ اتنے تر بتر پڑے ہوئے تھے ہر طرف، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے مطلب ریڑے والے ریڑے چلا رہے تھے، کوئی دکاندار تھا۔ سبزی منڈی میں تو اس ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا۔
ان کا کہنا تھا کہ سبزی منڈی اور اس کے قریبی علاقوں میں یہ تیسرا دھماکہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ 20 میتیں پاڑا چنار کے مرکزی امام بارگاہ پہنچائی گئی جہاں شام سے پہلے سب کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اس کے بعد میتیں اپنے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ پاڑا چنار سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے بی بی سی کو بتایا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیٹیکل انتظامیہ اور سیکیورٹی حکام کی ہے اور انہیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔
اور یہاں پہ تو مطلب ہے کہ ہم ہی نہیں چھوڑتے، ہمارے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے لوز سیکیورٹی کی، مطلب سراؤنڈنگ ایریا میں سارے چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں، پھر بھی مطلب اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جہاں دھماکہ ہوا وہاں سے ایک لاش کی ٹانگیں ملی ہیں جس کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی۔ ساجد حسین توری کے مطابق علاقے میں ایک عرصے سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ محرم کے بعد بھی ایک دھماکہ کیا گیا تھا لیکن اس میں کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔
تو حالات کچھ اس طرح ہیں نا کہ یہ علاقہ جو ہے نا پہلے سے بھی مطلب ٹارگیٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ داعش کی طرف سے بھی کافی مطلب تھریٹس آ رہے ہیں اس علاقے کو۔ ہمارے جو ٹرائب کے لوگ ہیں ان کو مطلب باقاعدہ مطلب ہے کہ یہ ننگرہار صبح جو ہے نا اس کی بانڈری ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کوئی سفید سائٹ پہ،
तो वहाँ से भी मतलब है कि धमकी आ रहे हैं, और साथ ही साथ टीपी वालों के साथ तो हमारा तकरीबन 2007 से मसला चला आ रहा है।
मकामी लोगों ने बताया कि धमाके के बाद इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं, लेकिन अब तक ये वाजे नहीं हो सका कि आया ये धमाका खेज मवाद फलों की पेटी में था और या खुदकुश धमाका किया गया है। इस धमाके की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने अपनी तंजीम की जानिब से कबूल की है और कहा है कि उन्होंने अपने साथियों की हलाकत का बदला लिया है। अजीजुल्ला खान, BBC, पिशावर।
कुरम एजेंसी पाकिस्तान के विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका है जो अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। इस इलाके की सियासी, जोग्राफियाई और अस्करी अहमियत पर मैंने इलाकाई उमूर के तज़िया कार रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई से बात की तो उन्होंने कहा,
देखिए कुरम एजेंसी जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं जिसको फाटा कहते हैं, उनमें से 7 इस तरह के इलाके हैं, उनमें से ये एक है और काफ़ी अहम इलाका है क्योंकि ये हर तरफ से अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है और वहाँ पे पक्तिया और खोस्त के सूबे से इसकी सरहद मिलती है और ये बॉर्डर भी कोई इतना महफूज नहीं है। और यहाँ पर कई साल पहले अफ़गान महाजरीन भी रहे और अब भी इक्का दुक्का तो वहाँ पे उनका आना जाना है, लेकिन इसमें एक जो पहले काफ़ी मसाइल भी थे वो फिरका वाराना थे क्योंकि जो अपर कुरम है वहाँ पे अहल तशरी की अक्सरियत है, जो लोअर कुरम है सेंट्रल कुरम वहाँ पे सुन्नी हैं और इनके दरमियान पहले तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फिर ताल्लुकात ख़राब हुए, आपस में इनके झगड़े हुए और एक वक्त तो ऐसा आया कि ये जो रास्ता है पूरा पारचिनार का ये बंद हो गया और फिर अहले तशरी के लिए बड़ा ख़तरनाक रास्ता बन गया सद्दा के ज़रिए और फिर यहाँ नीचे टल और फिर अंगू और कोहाट। तो उनमें से फिर या तो ये था अफ़गानिस्तान का रास्ता था, वो बड़ा लंबा और वो भी गैर महफूज वहाँ से आना जाना, और फिर हुकूमत ने ये कहा था कि कोई इनके लिए हम बंदोबस्त करेंगे हवाई रास्ते का, वो भी कोई बात इतनी नहीं बनी, तो वहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी। तो अभी ये है कि ये रास्ता तो खुल गया है, पहले की निस्बत हालात भी अच्छे थे, अब 13 महीने के बाद ये जो आज वाक़या हुआ, धमाका हुआ पारचिनार में एक बड़ी मार्केट में जहाँ पे बेशुमार लोग खरीदो फरोख कर रहे थे, तो ये एक ख़तरे की घंटी है क्योंकि ये समझा गया कि शायद अभी इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। पहले तो यहाँ पर कई बम धमाके हुए हैं ख़ास तौर पे अपर कुरम में और परचनार में, लेकिन फिर वो रुक गए थे। तो अब ये देखना है कि ये कोई नई लहर है या फिर ये है कि ये जो हमला आवर हैं इन्होंने फिर से जोर पकड़ लिया है, हुकूमत जो है वो गैर मोहतात हो गई है, ये चीज़ें भी मालूम करनी है।
अच्छा, ये बताइए कि खुद इस इलाके की पाकिस्तान या इसके साथ जो अफगानिस्तान का इलाका जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए इसकी अहमियत क्या है?
देखें, एक तो यहाँ से कई रास्ते जो हैं वो अफगानिस्तान जाते हैं, एक तो ये पारचनार के आगे तरी मंगल का एक रास्ता है, एक पेवल का रास्ता है, फिर एक खरलाची का रास्ता है, तो और भी रास्ते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, और तोरा बोड़ा भी उस तरफ बहुत ही करीब था कुरम एजेंसी और फिर तीरा के इलाके के पास, तो वहाँ से भी जब अमरीकी बमबारी 2001 में तोरा बोड़ा में हुई तो ये कहा गया कि वहाँ से भी तालिबान या अलकायदा के लोग पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे और कुछ को पकड़ा भी गया था। तो ये एक पाकिस्तान से भी अगर जाना है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना है, तो ये एक बड़े अहम रास्ते हैं। और इसके अलावा ये है कि अफगान हुकूमत का भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है इस इलाके में, क्योंकि कुरम एजेंसी जो है वो बहुत यानी आखिर तक ये अफगानिस्तान का हिस्सा रहा। और फिर ये है कि जो आपस में हमारे यहाँ के जो झगड़े हैं तो उससे भी फिर ऐसे अनासिर फ़ायदा उठाते हैं। मेरे ख्याल में जब भी हालात ख़राब होते हैं किसी इलाके में तो फिर उसमें ऐसे अनासिर को मौका मिलता है जो या तो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या वो चाहते हैं कि मुसलमान आपस में तकसीम हो जाएं।
जो पाकिस्तान के जितने भी कबायली इलाके हैं उसमें सबसे बड़ी तादाद अहले तशी की कुरम एजेंसी ही में रहती है, तो اس علاقے میں جو فرقہ وارانہ کشیدگی ہے ان میں قبائل کی پوزیشن کیا ہے، کون سا قبیلہ کتنا با اثر ہے، یہ تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیں.
یہ دیکھیں یہاں پہ جو فرقہ واریت کا مسئلہ ہے یہ پہلے اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، یہ 1970-80 کے عشرے میں یہ اس میں کچھ اضافہ ہوا اور پھر معاہدے بھی ہوئے ہیں، کوہاٹ کا معاہدہ ہوا، مری کا معاہدہ ہوا، امن قائم ہو گیا، سنی جو عمائدین ہیں، شیعہ عمائدین اور باقی قبائلی جرگوں نے یہاں پہ کام کیا، حکومت نے بڑی کوشش کی تو حالات بہتر ہو گئے تھے اور ابھی بہتری کی طرف جا رہے تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ اہل تشیح ہیں وہ اکثر توری ان کا قبیلہ ہے یا بنگش بھی ہیں کچھ اورکزئی، اور پھر اسے ملحقہ جو اورکزئی ایجنسی ہے وہاں پہ ابھی اہل تشیح ہیں، اور پھر ساتھ میں جو ہنگو اور کوہاٹ کا ضلع ہے وہاں پر بھی کچھ علاقوں میں اہل تشیح ہیں. لیکن یہ بالکل ایسی آبادیاں ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک گاؤں اگر اہل تشیح کا ہے تو اس کے ساتھ ہی اہل سنت کا گاؤں ہے، یا کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ دونوں فرقوں کے لوگ رہتے ہیں اور آپس میں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بیرونی عوامل نہ ہوں تو شاید یہ مسئلہ اتنا خطرناک شکل اختیار نہیں کرے گا، اور چونکہ ابھی اس میں باہر کی سوچ بھی آ گئی ہے، پیسہ بھی آ گیا ہے، مفادات بھی آ گئے ہیں، اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں.
یہ تھے علاقائی امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی. جیسا کہ ان سے پہلے آپ نے عزیز اللہ خان کی رپورٹ میں سنا کہ اس بم حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، مگر اس سے قبل ایسے ہی دعوے شدت پسند تنظیموں لشکر جنگوی العالمی اور انصار المجاہدین نے بھی کیے تھے. میں نے اسلام آباد میں قائم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور شدت پسندی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا سے پوچھا کہ پاڑا چنار میں آج ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری جو تنظیمیں قبول کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہی کی کارروائی ہوگی؟
دیکھیے، ابھی جو حالیہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر کی ذمہ داری جماعت الاحرار اور لشکر جنگوی العالمی جیسے گروپوں نے ہی کی ہے، اور یہ گزشتہ سال بھی خاصا ایکٹیو رہے ہیں، خواہ وہ بلوچستان ہو، کے پی ہو یا پھر پنجاب کے کچھ علاقے ہوں. تو اس میں کچھ بات شاید کم ہے کہ ان کے دعوے کو مسترد کیا جا سکے.
تو کیا ان تنظیموں نے ماضی میں بھی اس علاقے میں، یعنی کرم ایجنسی یا پارا چنار کے علاقے میں کوئی کاروائیاں کی ہیں اس طرح کی؟
جی بالکل، کاروائیاں رہی ہیں، بڑی معروف کاروائی بھی یہاں پہ ہوئی تھی اسی جگہ کے اوپر، اور پھر خاص طور کے جو بسیز اور جو کاروان ان ایریاز میں جاتے رہے تھے جب سیکٹیرین ٹینشن زیادہ تھی ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا رہا ہے. تو خاصا کمپلیکس ایریا رہا ہے سیکٹیرین ٹینشن کے حوالے سے بھی، اور سیکٹیرین جو ٹیررسٹ گروپ ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بڑا اہم ٹارگیٹ رہا ہے ماضی میں.
عامرانہ، ان تنظیموں نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سزا ہے ایران اور شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کرنے کی. تو مشرق وسطی کی سیاست اور جو شام کی صورتحال ہے اس کا حوالہ اب شدت پسند یا جہادی تنظیمیں کس حد تک دے رہی ہیں؟
جی بالکل، ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں مختلف حوالے. میرا خیال ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ویو ہے وہ خاصا براڈ رہا ہے ہمیشہ، خواہ وہ القاعدہ ہو، پاکستان کے گروپ ہوں، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور خاص طور کے اوپر لشکر جنگوی العالمی نے آپ کو یاد ہو دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس نے داعش کے ساتھ بھی اس کی افیلیشن اختیار کر لی ہے، اور جو کوئٹہ کے اندر جو پولیس اکیڈمی کا جو حملہ تھا اس میں تو انہوں نے یہاں تک بھی دعویٰ کیا کہ شاید یہ حملہ انہوں نے داعش کے ساتھ مل کے کیا ہے. تو اس دعوے کے ثبوت میں بہت کم ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات تھیں، لیکن بہرحال اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان کا تعلق خواہ وہ نظریاتی اور سیاسی سطح پہ ہو وہ ان وہاں پہ ان گروپوں کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ ہونے والی جو بھی پیش رفت ہے اس کے اثر بھی قبول کرتے ہیں اور اس کا رد عمل بھی یہاں پہ پڑھاتے ہیں. خاص طور کے اوپر کرم کا اور گلگت میں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ اس قسم کی اطلاعات ہیں اور پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ شاید جو شیعہ یوتھ ہے جا کے داعش کے خلاف ایران سیریا کے اندر لڑ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی ایک پورا اس کا کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے جو یہ انہوں نے حملہ اس وقت کیا ہے.
اچھا قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج نے آپریشنز کیے، ضرب عزب ہوا، خیبر ون، خیبر ٹو اور اس طرح کے دوسرے آپریشنز وہاں پر ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آپریشن سے، کارروائیوں سے صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ خاص طور پہ کرم ایجنسی کی صورتحال میں بہتری ہو سکی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہو سکی ہے تو کیوں نہیں ہو سکی ہے؟
دیکھیے، مجموعی طور پہ تو بہتری ہوئی، جو ملٹری آپریشن کے جو آبجیکٹیو تھے وہ خاصی حد تک حاصل ہوئے کہ کم از کم جو ٹیریٹریز دہشت گردوں کے کنٹرول میں تھی وہ ان سے واپس لے لیے گئے۔ اب نیٹورک ان کے موجود ہیں، خواہ وہ بارڈر کے اس طرف ہوں یا پاکستان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں ہو، تو وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کرنے میں اس طرح کی ان کو سہولت تو حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے اٹیک مینج کرنے کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو کرم کا تو ایک خاص پس منظر بھی ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیکٹیرین ٹینشن رہی ہے مختلف شیعہ سنی ٹرائبس کے پس منظر کے اندر بھی، اور کئی مرتبہ وہاں پہ امن کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، جرگے ہوئے ہیں، پیس اگریمنٹ بھی ہوئے ہیں، تو خاصا جس کا ایک فرقہ وارانہ کشیدگی کے تناظر میں اس علاقے کا خاص ایک حیثیت ہے پاکستان میں۔
یہ تھے اسلام آباد میں قائم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور شدت پسندی کے امور کے تجزیہ کار عامر رانا۔ اور اب چلتے ہیں سعودی عرب، جہاں سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ساحلی شہر جدہ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران دو مبینہ دہشت گردوں نے دھماکہ کر کے خود کو ہلاک کر لیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی سلیم قاضی۔
برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ مبینہ دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اس وقت اڑایا جب سیکیورٹی فورسز ان کے ایک ٹھکانے پر کارروائی کر رہی تھیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ سے منسلک ایک ویب سائٹ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جدہ میں ایک مکان کو گھیرے میں لے لیا جہاں حکام کے بقول مبینہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز اور مبینہ دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں قائم ٹی وی چینل اسکائی نیوز عربیہ نے اس واقعے کی ایک ویڈیو بھی دکھائی ہے، جس میں جدہ کے مشرقی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس میں ایک دھماکہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ابھی تک اس کارروائی کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2014 سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سعودی عرب میں بم دھماکوں اور فائرنگ کی کئی کارروائیاں کر چکی ہے، جس میں متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق سعودی عرب کی شیعہ اقلیتی آبادی یا سیکیورٹی فورسز سے تھا۔ گزشتہ سال جدہ میں ہی امریکی قونصل خانے کے قریب ایک خودکش حملہ بھی ہوا تھا، جس میں دو افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ حملہ گزشتہ کئی برسوں میں سعودی عرب میں ایسا پہلا حملہ تھا جس میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سلیم قاضی۔ اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں فوج کے مطابق لائن آف کنٹرول پار کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے والے انڈین فوجی چندو بابو لال چوہان کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ انڈین فوجی چندو بابو لال چوہان کو واہگہ بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کیا گیا۔ وہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن پر تعینات تھے، اور پاکستان کے دعوے کے مطابق 29 ستمبر 2016 کو جان بوجھ کر کنٹرول لائن پار کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہو گئے تھے، جس کے بعد چندو بابو لال چوہان نے پاکستان فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تاہم انڈیا کا دعویٰ ہے کہ چندو غلطی سے کنٹرول لائن پار کر کے پاکستان کے علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ ISPR کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر امن برقرار رکھنے کی پاکستان کی کوششوں کے تحت سپاہی چندو بابو لال چوہان کو واپس انڈیا جانے پر رضامند کیا گیا۔ چندو بابو لال چوہان کے کنٹرول لائن پار کر جانے کی خبر انڈیا کی جانب سے مبینہ سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے ایک دن بعد میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی۔ وہ انڈین فوج کی 37 راشٹریہ رائفل سے تعلق رکھتے ہیں اور ریاست مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اڑی میں انڈین فوج پر حملے اور بعد میں لائن آف کنٹرول پر انڈیا کے سرجیکل سٹرائک کے دعوے اور پھر پاکستان کے انکار کے بعد دونوں ملکوں کے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید تلخ ہو گئے تھے، اور دونوں جانب سے سخت بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
یہ تھی ہماری ساتھی شمائلہ جعفری۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے اور ہفتے کے روز آپ سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ، جس میں آج ایک خصوصی انٹرویو شامل ہے، اور وہ انٹرویو ہے نغمہ نگار جاوید اختر کا۔ ان کا یہ انٹرویو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام سیربین میں سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان چوتھا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کپتان اظہر علی کی قیادت میں کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ اظہر علی انجری کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے ون ڈے میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اور محمد حفیظ کی قیادت میں ٹیم ایک میچ جیتی اور ایک میں شکست سے دو چار ہوئی۔ آسٹریلیا کو پانچ میچوں کی سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان کرائسٹ چرچ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا اختتام نیوزی لینڈ کے 260 رنز پر ہوا، جبکہ اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ کپتان کین ولیمسن محض 2 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ راس ٹیلر نے 77 رنز سکور کیے۔ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 289 رنز بنائے تھے۔ سنچورین میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 19 رنز سے شکست دے کر 3 میچوں پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ادھر انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان 26 جنوری سے شروع ہونے والے ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے انگلینڈ کے کھلاڑی جونی بیئرسٹو کو زخمی ایلیکس ہیلز کی جگہ انگلش ٹیم میں شامل کیا ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے چوتھے راؤنڈ میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والی جوہانا کونٹا کا مقابلہ ایکیترینا مکاروا سے ہو رہا ہے، جبکہ سیرینا ولیمز امریکہ کی نکول گیبز کو ہرا کر چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں، جہاں وہ جمہوریہ چیک کی باربورا سٹریٹس اووا کے مد مقابل آئیں گی۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں رافیل نڈال نے جرمنی سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر زویروف کو 4-6, 6-3, 6-7 اور 6-3 سے ہرا کر چوتھے راؤنڈ کے لیے جگہ بنا لی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آج ہونے والے مقابلوں میں سوانسی نے لیورپول کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی، جبکہ بن مت کا مقابلہ وٹفرڈ اور مینچسٹر سٹی ٹوٹنم کے مد مقابل آ رہا ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ امریکہ میں نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز حلف اٹھانے کے بعد فوری طور پر کون سے احکامات جاری کیے ہیں؟ تفصیل سیربین کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ صبا ناز۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پاڑا چنار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے سابق صدر اوباما کے ہیلتھ کیئر پروگرام میں اصلاحات کو نشانہ بنایا ہے۔ واشنگٹن میں خواتین کی بڑی تعداد اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ریلی نکال رہی ہے۔ شام اور اردن کے سرحدی علاقے میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کے جنوبی علاقے ریگستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 مشتبہ شدت پسندوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ شام کے معاملے پر کسی قسم کے معاہدہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شام کے صوبے ادلیب میں القاعدہ کے ایک تربیتی کیمپ پر امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سبانا سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جو ابتدائی احکامات جاری کیے ہیں ان کی زد میں سابق صدر باراک اوباما کا صحت سے متعلق پروگرام اوباما کیئر بھی آتا ہے۔ صدارتی ویب سائٹ پر بھی اوباما پالیسیوں کی جگہ ٹرمپ ایجنڈے نے سنبھال لی ہے۔ ادھر واشنگٹن میں خواتین کی جانب سے ایک بڑے مظاہرے کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ ٹرمپ کی آمد کے بعد کی صورتحال سے متعلق ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل فرد جاوید کی رپورٹ سنتے ہیں۔ رپورٹ کا آغاز صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
70 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حلف اٹھانے کے بعد صدر براک اوباما نے اقتدار انہیں منتقل کر دیا۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تقریب حلف برداری کو دیکھنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی آئے ہوئے تھے۔
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد کیپیٹل عمارت کی سیڑھیوں سے اپنی پہلی تقریر کی۔ جرائم، ناکام تعلیمی نظام اور متروک کارخانوں جیسے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے عہد کیا کہ ان کے دور صدارت میں تبدیلی لائی جائے گی۔ ان کے انتخابی نعرے کی بازگشت بھی ان کی پہلی تقریر میں سنائی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ سب سے پہلے کو اپنا نصب العین بتایا۔
Together, we will make America strong again.
ہم مل کر امریکہ کو ایک بار پھر مضبوط بنائیں گے۔ ہم امریکہ کو پھر سے دولت مند اور قابل فخر بنائیں گے، اسے محفوظ بنائیں گے، اور ہاں، ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔
We'll make America great again.
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اعلان کیا کہ آج کے بعد سے ہر فیصلہ امریکی مفاد میں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت، ٹیکس، امیگریشن اور خارجہ امور کے بارے میں ہر فیصلہ امریکی ملازمین اور امریکی خاندانوں کے مفاد میں کیا جائے گا۔ تقریب حلف برداری اور افتتاحی تقریر کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر کی حیثیت سے پہلا ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے سابق صدر کی ہیلتھ کیئر اصلاحات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کے اعلان میں ایجنسیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اوباما کیئر نامی منصوبے پر آنے والے مالی بوجھ کو کم کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے معیشت اسٹیو مور نے ٹرمپ انتظامیہ کی معاشی ترجیحات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار کو نقصان پہنچانے والے بہت سے قوانین کو ختم کیا جائے گا۔
بہت سے ایسے قوانین کو ختم کیا جائے گا جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ ہمارے ملک میں دوسرا بڑا مباحثہ گزشتہ حکومت کا صحت سے متعلق پروگرام اوباما کیئر ہے، اور یہ یقیناً ختم کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ریپبلکن اوباما کیئر کی جگہ کیا لائیں گے، اور پھر میرے خیال میں تیسری ترجیح کاروباری ٹیکس چھوٹ کا معاملہ ہوگا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اعلامیے پر دستخط بھی کیے جس کے تحت قومی حب الوطنی کا دن منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریٹائرڈ جنرل جیمز میٹس کے لیے ایک چھوٹ پر دستخط کیے جس کے تحت وہ وزیر دفاع بن سکیں گے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کے ارکان کے نام بھی سینٹ کو بھجوا دیے ہیں۔ دوسری جانب خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک ریلی نکالنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ اس ریلی میں 200,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی رکن جیکی سپیئرز نے کہا ہے کہ یہ احتجاج انتخابات کے نتیجے کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حقوق سے متعلق ایک واضح پیغام ہے۔
He is now the president of the United States. We respect the office, but we're sending him a very clear message.
وہ اب امریکہ کے صدر ہیں، ہم اس عہدے کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم انہیں ایک بہت واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ہتک آمیز رویہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خواتین کا انتخاب کرنے کا حق محکمہ تعلیم میں سول حقوق کا دفتر، جس نے ہمیں تفریق سے محفوظ کیا ہے، اور مساوی کام کا مساوی معاوضہ، ہم ان سب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے ہم اس سے کم پر قطعاً رضامند نہیں۔
واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اسی طرح کی ریلیاں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان میں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ تبدیل ہوتے ہی صدارتی ویب سائٹس پر بھی سابق صدر باراک اوباما کی پالیسیاں ہٹا کر ٹرمپ کا ایجنڈا پوسٹ کر دیا گیا ہے۔ بعض ناقدین نے اعتراض کیا ہے کہ ٹرمپ ایجنڈے میں شہری حقوق، ہم جنس پرستوں کے حقوق، صحت اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے اہم معاملات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے دن سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری اور فوری احکامات کی تفصیل آپ نے ہماری ساتھی فرد جاوید سے سنی۔ اور اب دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنی افتتاحی تقریر میں کہا ہے کہ وہ اب صرف امریکہ کے مفاد کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی توجہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ کرنے پر مرکوز ہوں گی اور دوسرے دوست ملکوں سے بھی وہ یہ توقع کریں گے کہ خود اپنی سرحدوں کا خیال رکھیں۔ ان کی اس تقریر میں ان کی ساری توجہ امریکہ کے مفاد پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو انتخابی مہم کے دوران وہ کہتے رہے۔ وہ ایک ایسی پالیسی میں یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی دوسرا ملک تبھی ان کے لیے اہم ہوگا جب ان تعلقات سے امریکہ کو براہ راست کوئی فائدہ ہو۔ اس نئی پالیسی سے دنیا کے بہت سے خطوں، بالخصوص مشرق وسطیٰ اور یورپی اتحادیوں میں خاصی بے چینی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے پر اسرائیل کی سخت گیر جماعتیں اور رہنما کافی خوش ہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان سے اسرائیل کی امیدیں اور بھی بڑھ گئی ہیں کہ وہ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کر سکتے ہیں۔ انہیں اسرائیل کا ایک قریبی دوست تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے ٹرمپ کی کامیابی پر کہا تھا کہ ان کے آنے سے ایک فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے بین الاقوامی برادری کا سیاسی عزم ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی جیت نے اسرائیل کو ایک بہترین موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ دو مملکت کے تصور سے فوراً منحرف ہو جائے۔ بقول ان کے، فلسطینی مملکت کے قیام کے تصور کا دور اب ختم ہو گیا۔ سابق صدر باراک اوباما کی مشرق وسطی اور خلیج میں واحد کامیابی یہ رہی کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ اور حالات کے باوجود ایران میں وہ صورتحال نہیں پیدا ہونے دی جو انہوں نے شام اور لیبیا میں کی۔ ان کی 8 سالہ صدارت میں سب سے بڑی ناکامی فلسطین اسرائیل تنازع کے سلسلے میں رہی۔ 8 برس میں امریکی انتظامیہ کوئی جامع مذاکرات تک شروع کرانے کی متحمل نہ ہو سکی۔ صدر ٹرمپ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہیں۔ کسی پہلو کا جائزہ وہ نفع یا نقصان یا نتیجے کے نقطۂ نظر سے کرتے ہیں۔ اگر انہیں روس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوگا تو وہ روس سے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے۔ اس میں ان کا کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ گزشتہ دہائیوں کی بات چیت سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دو مملکت کے سوال پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تو وہ ایک مملکت کے تصور کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا تو یہ ایک مملکت کے قیام کی حقیقت کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ ان کے اس فیصلے سے بین الاقوامی برادری کا عزم ٹوٹے گا یا نہیں، اس کے بارے میں فوری طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ امریکہ اب عراق، سیریا، لیبیا اور یمن کے تنازعات سے فوری طور پر الگ ہونا چاہے گا۔ اب یہ وعدے نہیں کہ سعودی عرب، کویت اور خطے کے دوسرے اتحادیوں سے نئی انتظامیہ کے کس طرح کے تعلقات ہوں گے، لیکن ٹرمپ کے آنے سے خطے کے حکمرانوں میں زبردست بے چینی ہے۔ یہ پورا خطہ اندرونی بے چینیوں کے ایک بند آتش فشاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس خطے میں امریکہ کی عدم دلچسپی پورے خطے میں عدم استحکام کا موجب بن سکتی ہے۔ آنے والے دنوں کی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر ہی فرانس نے گزشتہ ہفتے فلسطین اور اسرائیل کے سوال پر 70 ملکوں کی کانفرنس بلائی تھی۔ پیرس کانفرنس نے امریکہ اور اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ مذاکرات میں 3 دہائیاں ضائع کی گئیں۔ فلسطینی انتظامیہ اور اسرائیلی حکومتوں کے درمیان اختلافات کبھی ختم نہیں ہوئے۔ حماس نے اسرائیل کے سویلین ٹھکانوں پر راکٹیں داغنا جاری رکھا اور اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیاں تعمیر کرنا جاری رکھا۔ اب اس مرحلے پر فلسطینیوں کے پاس ایسی کوئی طاقت یا حمایت نہیں ہے جس کے زور پر وہ اسرائیل سے کوئی گفت و شنید کر سکیں۔ فلسطینیوں اور بین الاقوامی برادری نے بظاہر وہ موقع اب کھو دیا ہے۔ ٹرمپ کی صدارت کے آغاز کے ساتھ دنیا اب ایک نئے نظام میں داخل ہو گئی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پانی کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سنگین ہو گیا ہے۔ شہر کو جس ڈیم سے پانی فراہم کیا جاتا تھا وہ طویل عرصے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر خشک ہو گیا ہے اور شہریوں کو اب ٹینکروں کے پانی پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے، مگر طلب کے مقابلے میں رسد کی کمی سے لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان کے بعض علاقوں میں گزشتہ ہفتے بارش اور برفباری کی وجہ سے کسی حد تک خشک سالی کا خاتمہ تو ہوا ہے، لیکن گوادر اور سے متصل مکران ڈویژن کے بعض علاقے اب بھی طویل خشک سالی سے دوچار ہیں۔ خشک سالی نے اگرچہ ان تمام علاقوں کو مجموعی طور پر متاثر کیا ہے، لیکن اس کا فوری اثر گوادر میں پانی کی قلت کے حوالے سے شدید ہے۔ گوادر شہر اور اس کے نوائی علاقوں کو پانی کی فراہمی کا ذریعہ آکڑا ڈیم تھا، جو کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر خشک ہو گیا ہے۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ صورتحال کے باعث پانی کی قلت کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سنگین ہو گیا ہے۔
پانی کا بحران بہت قلت ہو رہا ہے گوادر میں، کیونکہ اتنے سال سے دو تین بار، یہ تیسرا بار آ رہا ہے بحران کا پانی کے لیے مسئلہ، لیکن اس پر حکومت نے توجہ نہیں دیا، معلوم نہیں کس وجہ سے۔
سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، لیکن گوادر سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔
ایک ڈیسلینیشن پلانٹ گزشتہ 5 سال سے زائد تیار کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو پلانٹ بنائی گئی ہے پلانٹ مکمل طور پر ناکام ہے۔ پلانٹ کی کیپیسٹی 20 لاکھ گیلن ہے، 1 ارب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی گئی ہے۔
دیگر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال گوادر میں پانی کا انحصار صرف اور صرف زیادہ بارشوں اور اس کے نتیجے میں آکڑا ڈیم میں پانی بھرنے پر ہے۔ گوادر کے علاقے پشکان سے تعلق رکھنے والے نور الامین کہتے ہیں کہ گوادر کے لوگوں کو معاش کی بجائے زیادہ پریشانی پانی کی ہوتی ہے۔
دوسرے علاقوں میں لوگ اپنے معاش کا سوچتے ہیں، اپنے دوسرے مسائل کا سوچتے ہیں، لیکن پشکان میں اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے۔ صبح اٹھتے ہی لوگ اس پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پینے کا پانی کس طرح حاصل کریں۔
گوادر شہر اور اس کے نوائی علاقوں میں پانی کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے عارضی طور پر انتظام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بہرام بلوچ کا کہنا ہے،
گوادر کے علاوہ تمام قریبی علاقوں کو ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بارش کے سیزن میں اگر بارش نہ ہوئی تو امکان ہے کہ یہ بحران مزید شدت اختیار کر جائے گا۔
بہرام بلوچ نے بتایا کہ میرانی ڈیم سے پانی کی فراہمی کے لیے حکومت کی جانب سے فی ٹینکر کو 10 سے 12 ہزار روپے کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ٹینکروں کے ذریعے لوگوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ طلب کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اس حوالے سے پشکان سے تعلق رکھنے والے کاؤنسلر بابا آدم کا کہنا ہے،
پانی سپلائی کی جاتی تھی تقریباً روزانہ یہ 1.5 لاکھ گیلن، اور تب سے یہ ڈیم خشک ہو گیا۔ ابھی صورتحال اس طرح ہے کہ روزانہ 70 سے 80 ہزار گیلن پانی ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے، جو کہ شہر کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے۔
گوادر کو پانی فراہم کرنے والے محکمے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ایس ڈی او نثار احمد نے فون پر بتایا، گوادر میں لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 230 سے 240 ٹینکر میرانی ڈیم سے گوادر کے لیے پانی لاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں پانی کی طلب 25 لاکھ گیلن روزانہ ہے، لیکن اس وقت گوادر شہر کو ٹینکروں کے ذریعے روزانہ 12 لاکھ گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے 2 کروڑ آبادی والے شہر کراچی میں خواتین کے لیے مخصوص دلچسپی اور تفریحی مقامات کی کمی ہے۔ ایسے میں ایک غیر سرکاری تنظیم نے شہر کے پسماندہ علاقے موڑی پور میں عورتوں کے لیے ایک ڈھابہ قائم کیا ہے۔ تفصیل سنیے ریاض سہیل سے۔
بے خوف و خطر مسکراہٹیں، کہیں کیرم بورڈ سجا ہے تو کسی کونے میں لوڈو کھیلا جا رہا ہے، جبکہ ساتھ میں چائے اور گرم سموسے موجود ہیں۔ یہ مناظر شہر میں کئی علاقوں میں نظر آتے ہیں، لیکن ماڑی پور کے علاقے میں یہ خواتین کا ڈھابا ہے، جہاں وقت اور پسند صرف ان کی اپنی ہے۔ ہاکس بے جانے والی سڑک پر بازار کے درمیان واقع عمارت کی دوسری منزل پر یہ ڈھابا بنایا گیا ہے، جہاں روزانہ 15 سے 20 خواتین آتی ہیں، ان میں بختاور بھی شامل ہیں۔
مختلف لوگوں کو دیکھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہمارے گھر والے اتنے الاؤ نہیں ہیں کہ باہر لے کے جائیں اور بیٹھائیں کھلے میدانوں میں اور کھلائیں پلائیں، لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ تو یہاں پردے کا اچھا انتظام ہے، عورتوں کا ڈھابا ہے، یہاں آ کے ہمیں بھی کچھ سکون ملتا ہے، ہمیں بھی لگتا ہے ہم بھی باہر نکلے، ہمیں بھی حق ہے باہر جانے کا، حق کھانے کا۔ تو ان سے ذرا سا ہمیں بھی وہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی چینج مل گیا ہے۔ دنیا کو دیکھ کے ہی کچھ سیکھتا ہے بندہ، گھر پہ پلے ہوگے بڑھو گے تو کیا سیکھو گے۔ عورتوں کو بھی حق ہے باہر جانے کا، پردے میں رہنے کا نہیں۔
ماڑی پور کے اس علاقے کے آس پاس فیکٹریاں اور کئی گودام موجود ہیں، لیکن یہاں پارک یا سینما کا کوئی وجود نہیں۔ اس علاقے کی خواتین بھی مقامی فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ پہلے تو ان کی زندگی گھر سے ملازمت تک محدود تھی، لیکن اس میں اب تھوڑی تبدیلی آئی ہے۔
آج کل لوگ سب اپنی اپنی لائف میں بہت بزی رہتے ہیں، اور کوئی اپنے کاموں میں بزی رہتا ہے، تو اور کوئی کچھ ٹائم نکال کے ہم سب فرینڈ یہاں پہ آ کے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ شام کو فیملی والے منع نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، اسی لیے کوئی منع نہیں کرتا۔ ہم لوگ آرام سے یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ گھر کے بھی قریب ہے، تو ہم لوگ یہاں سکون سے آرام سے آ سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ہاں سب فرینڈ ملتے چائے پیتے ہیں، سموسے وغیرہ کھاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ اور مردوں کے لیے جگہ ہے، لیکن خواتینوں کے لیے نہیں ہے، تو یہاں پہ ڈھابا بنا تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ اب خواتینوں کے لیے بھی جگہ ہے۔
اس ڈھابے میں ہندو اور عیسائی کمیونٹی کی خواتین بھی نظر آئیں۔ اس ڈھابے میں معاونت وومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے فراہم کی ہے۔ تنظیم کی چیئرپرسن سبیہ شاہ اس کی اہمیت بتاتی ہیں۔
اگر لیڈیز پیس میں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے گھر پیس میں ہوگا، اور گھر پیس میں ہوگا تو ہمارا یوتھ پیس میں ہوگا۔ اب جو کمیونٹی کی خواتین ہیں ماشاءاللہ آنے لگی ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے ہم نے جو کمیونٹی سیشنز کیے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کی اسکولز میں جا کر اسکول ٹیچرز کو ہم نے شامل کیا، ہم نے جو ہے اپنے سٹی ڈسٹرکٹ کے کونسلرز کو شامل کیا، چیئرمینس کو شامل کیا، اور ہم نے ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سینٹر ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، اس ایریا میں مائنورٹیز بھی رہتی ہیں، کرسچنز بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ پیس کی ڈسٹربنس وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم آپس میں امتیاز شروع کرتے ہیں چیزوں کو لے کر، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمارا سب سے پہلا رشتہ انسان کا ہے۔
یہ ڈھابا اس وقت صرف 3 سے شام 6 بجے تک ہے، لیکن اس محدود آزادی میں بھی یہاں کی خواتین خوش نظر آتی ہیں۔ جہاں کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، وہ تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہوتی ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
لڑکی بیوٹیفل کر گئی چل۔
یہ ہفتہ بھی کافی انٹرسٹنگ رہا۔ کرن جوہر نے اپنی کتاب میں اپنے ہی بارے میں کئی سیکرٹ بتائے۔ رشی کپور نے بھی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے اپنے ہی پپا راج کپور کے افیئر کھلم کھلا بیان کر ڈالے۔ رشی کپور نے تو جوانی میں ایوارڈ خریدنے کی کوشش کی بھی بات بتائی۔ ادھر ہرش وردھن کپور نے ایوارڈ نہ ملنے پر غصہ دکھایا۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہرش وردھن کپور کو کس بات کا ایوارڈ چاہیے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے ہونے دے۔ آپ میرے ساتھ چلے بالی ووڈ کی سیر پر۔ جی ہاں، میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی، شرابی یہ دل ہو گیا۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ اداکار منوج باجپائی کا پہلا کرش کس پر تھا؟ فلم قابل کے ولن رونیت رائے رتک کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ کنگ خان کو عام لوگوں میں کس طرح کی دلچسپی ہے۔
میرے خلاف سازش تھی،
اب گئے ہیں اس لیے۔
کوئی میری فیلنگ کو 3 اکشروں میں کیسے سمجھ سکتا ہے؟
ہر انسان کو کسی نہ کسی پر پہلا کرش ہوتا ہے، کسی کو پڑوس کی لڑکی پر، تو کسی کو اپنی کلاس فیلو پر، اور کسی کو تو اپنی ہی ٹیچر پر۔ جی ہاں، یہ چھپے رستم ہے منوج واجپائی۔ کیوں منوج جی؟
جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو آپ کے سامنے جو ہر دن جو کوئی مہیلا سامنے آتی ہے وہ آپ کی ٹیچر ہوتی ہے، تو اس پہ کرش ہونا جو ہے بڑا لازمی سا ہو جاتا ہے، اور اسی سے آپ کا پہلا اندر ہی اندر جو جس کو کہیں پریم، اس کے بارے میں جو ہے آپ احساس کرنا شروع کرتے ہیں۔
ہرتک روشن کی فلم قابل کے بیڈ بوائے رونیت رائے نے ٹی وی سے فلموں تک کا ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ رونیت اداکار تو ہیں ہی، ساتھ ہی ایک بزنس مین بھی ہیں، اور ایک سیکیورٹی ایجنسی بھی چلاتے ہیں جو سلمان، شاہ رخ اور امیتابھ بچن جیسے ستاروں کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ رونیت کا کہنا ہے کہ ایک موقع پر وہ خود ہرتک روشن کے باڈی گارڈ رہ چکے ہیں۔
ہرتک کو ہرتک کے بچپن سے جانتا ہوں،
वो समय ऐसा था कि कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी और रातों रात ऋतिक मेगा स्टार बन गए थे। मैं उनके साथ में था, उस फिल्म की सिक्योरिटी हम लोग करते थे और उस समय कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी कि राकेश जी ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तुम खुद जा सको ऋतिक के साथ तो अच्छा रहेगा। तो मैं ऋतिक का बॉडीगार्ड था उस समय।
मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं।
वैसे कहा जाता है कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, अब शाहरुख को ही ले लीजिए।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ सालिमा।
उन्हें अक्सर कहते सुना गया है कि वो फिल्मों और फिल्मी लोगों के दरमियान रहते हैं और उन्हें आम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है।
अमूमन जो मेरा काम है वो उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाता हूँ, सेट पे रहता हूँ, फिल्म की शूटिंग 10-12 घंटे होती है, फिर घर चले जाते हैं, तो मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है और उस मौके के अंदर कहीं पर ऐसा लगे कि कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी जो है हमारे काम के जरिए छू चुकी है या कुछ उसमें यू नो कमर्शियल फिल्में होती हैं, हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, तो हम भी या मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि कुछ ना कुछ किसी की ज़िंदगी कहीं पर बदल चुकी हो फिल्म को देख कर, तो मुझे अपने आप से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है।
अशकों में जैसे धुल गए सब मुस्कुराते रंग, रस्ते में थक के सो गई मासूम सी उमंग, दिल है कि फिर भी ख्वाब सजाने का शौक है, पत्थर पे भी गुलाब उगाने का शौक है।
कहते हैं शायरी इनका शौक भी था और इनकी विरासत भी। नगमा निगार जानिसार अख्तर के साहबजादे जावेद अख्तर ने अपने खानदान की रिवायात को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उन्हें एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। कई साल पहले जावेद अख्तर ने बीबीसी हिंदी के साथ एक गुफ्तगू में अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की थी।
पीले पत्तों का मौसम जा चुका है, जमीन पे हर तरफ रंग ही रंग है, शोख और दिलकश, उजले आसमान में सफेद बादलों की टुकड़ियां तैर रही हैं, वादियों में हरी घास के कालीन बिछ गए हैं, यही सब कुछ था जब हम तुम मिले थे, वही सब कुछ है लेकिन तुम नहीं हो।
कहते हैं नाम का असर शख्सियत पर जरूर पड़ता है, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन जावेद साहब के नाम का असर उनकी शख्सियत पर जरूर नजर आया क्योंकि उनका पहला नाम था जादू। तो जावेद साहब ये नाम कैसे मिला आपको?
जी हाँ, पहले तो जादू ही था। असल में इसकी एक छोटी सी कहानी है कि मैं पैदा जब हुआ था एक हॉस्पिटल में ग्वालियर में, तो मेरे फादर अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठे थे और किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम क्या होगा, तो किसी ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुमने एक नज़्म लिखी थी अपनी होने वाली बीवी के बारे में जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो इसका नाम जादू ही रख दो, तो जादू हो गया। फिर जब केजी वगैरह में मुझे भेजा जाने वाला था तो किसी ने कहा कि भाई अब कुछ सीरियस नाम रखो बच्चे का, तो मेरे पेट नेम से मिलता जुलता नाम जावेद रखा गया। आमतौर से होता ही है कि नाम से मिलता जुलता पेट नेम बनता है, मेरे साथ कुछ उल्टा हुआ।
मोहब्बत पलकों पर कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब, फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।
ये तो जावेद साहब को लिखने का शौक था लेकिन वो फिल्में बनाना चाहते थे और इस लाइन में करियर बनाने मुंबई चले आए। तो मुंबई आने का फैसला कब और कैसे हुआ?
जी मैं जब कॉलेज में था तो ये मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद बम्बई जाऊंगा और मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहूंगा और फिल्में बनाने की कोशिश करूंगा। 19 बरस की उम्र में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद गया पहले कमाल अमरोही साहब और उसके बाद ब्रिज एक डायरेक्टर होते थे उनका असिस्टेंट रहा और फिर इसी दौरान धीरे धीरे मुझे दूसरे काम मिल गए।
प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।
जावेद अख्तर का कहना था कि मुंबई में इब्तदाई दौर उनके लिए काफी मुश्किल रहा और उन्होंने बेशुमार तकालीफ उठाई।
बहुत भूख का बड़ा भयानक रूप देखा है, मतलब ये आप समझिए कि 64 अक्टूबर से 69 दिसंबर तक ये कैसे गुजरे ये मैं ही जानता हूँ। इसमें यह है कि मुझको मेरे कोई हाथ या पैर नहीं कट गया, मुझे कैंसर नहीं हो गया, मैं अंधा नहीं हो गया, ट्रेन के नीचे नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो मुसीबतें आ सकती हैं आदमी पे और जो ट्रबल देख सकता है वो सब देखे। महीनों मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मुझे शाम को ये नहीं मालूम था कि मैं सोऊंगा कहाँ। कोई दोस्त वोस्त के घर मिल गया अगर सोने का मौका तो ठीक है, किसी की छत पे किसी कहीं, वरना रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ, पार्क्स में भी सोया हूँ, पेमेंट पे भी सोया हूँ।
समंदर की लहरें अपने सरों पे झाक के ताज सजाए इटलाती हुई साहिलों की तरफ बढ़ती हैं। साहिलों पर चट्टाने हैं, लहरें चकनाचूर हो जाती हैं।
मुंबई आए, फिल्मों से वाबस्ता भी हुए, लेकिन शायरी की शुरुआत नहीं हुई, तो इसका आगाज कैसे हुआ?
यहाँ जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं तो ये सोच के आया था कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा तो सोचा भी नहीं था। लेकिन हुआ ये कि मैं जहाँ भी असिस्टेंट डायरेक्टर होता था वहाँ पर मैं कुछ लिखता था तो लोग कहते थे कि भाई तुम्हें लिखना चाहिए, और मुझे साल भर के अंदर, जबकि मैं पूरी तरह 20 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैंने पहली पिक्चर के डायलॉग लिखे। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है वो मुझे बचपन से दिलचस्पी थी और वो माहौल भी ऐसा मिला था, मगर मैंने खुद कभी लिखी नहीं थी। मैंने शायरी बहुत लेट शुरू की, मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 32-33 साल का था जब मैंने शुरू की।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या।
जावेद अख्तर और सलीम खान की पहली बड़ी कामयाब फिल्म थी अंदाज। इसके बाद सलीम जावेद की इस जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें सीता गीता, हाथी मेरे साथी, यादों की बारात, दीवार, त्रिशूल, जंजीर, क्रांति और शोले जैसी फिल्में शामिल हैं।
महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं।
शाम, दोस्ताना, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया और डॉन सलीम जावेद की कामयाब तरीन फिल्में हैं।
डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
मोगैम्बो खुश हुआ।
जाती महज पर जावेद अख्तर ने अपनी पहली बीवी से तलाक के बाद अदाकारा शबाना आजमी से शादी की, तो इस मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई?
मेरी मुलाकात कब हुई ये मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मेरे ख्याल से मैंने जब से होश संभाला है या जब से शबाना ने होश संभाला है, हम एक दूसरे को जानते ही हैं। हम दोनों के फादर जो है वो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, जानसार अख्तर और कैफी आजमी दोनों। तो ऐसा कोई, ये मैं आपको वो पल नहीं बता सकूंगा जब मैं पहली बार मिला था। ये ज़रूर है कि ये कोई मेरे ख्याल से लेट 70s अर्ली 80s में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हम लोग की मुलाकातें थोड़ी बढ़ गईं और वो फिर एक दोस्ती बढ़ी। तो ऐसे ही दोस्तियाँ जब मोहब्बत में तब्दील होती हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन रुमाल ज़मीन पर गिरा या किताबें गिर गई और हमने रियलाइज़ किया। आहिस्ता 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 रिश्ते का मिजाज कुछ बदल जाता है।
तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है।
जावेद अख्तर को इंडस्ट्री में तकरीबन 50 साल हो रहे हैं, वक्त बदला, नस्लें बदली, लेकिन आज भी उनका जादू बरकरार है, इसकी क्या वजह है?
जिंदगी ठहरी हुई थोड़ी है, ऐसे एक ट्रेन की तरह चली जा रही है। अब आप खिड़की का बंद कर दें, अरे बाहर तो हमने देख लिया, बाहर जरूर आपने देखा था, लेकिन अब वहाँ कुछ और है। अब आप वो ट्रेन वहाँ नहीं है जहाँ आपने देखा था, अब बाहर मंजर बदल गया है, ये किसी और जगह से गुजर रही है ट्रेन। तो ये पल पल छिन छिन नई होती है जिंदगी, और उसको हर पल आप हैरत से देखिए, यही जरूरी है, वरना तो आप मिस कर जाएंगे चीज।
है जाते हुए लम्हों जरा ठहरो।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंडअप। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
तो चल, तो चल, तो चल।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और अगर ये बॉलीवुड राउंडअप आप दोबारा सुनना चाहें या फिर सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहें तो ये मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट पर, जिसका पता है bbcurdu.com। सरबीन यहाँ इख्तिताम पज़ीर होता है। प्रोग्राम एडिटर थीं अंबर खैरी, प्रोड्यूसर शमायला जाफरी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जॉनाथन ग्रेयर और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ सबा नाज।
पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी के हेडक्वार्टर पाड़ा चनार में होने वाले धमाके में कम से कम 24 अफराद हलाक और 55 जख्मी हो गए हैं। शाम और उर्दन के सरहदी इलाके में पनाह गजीनों के कैंप में बम धमाके में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस के जनूबी इलाके दागिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुश्तबा शदत पसंदों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। रूस ने कहा है कि शाम के मामले पर किसी किस्म का मुआहिदा अमरीका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। चीन के सूबे हन्नान में एक होटल लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया और 12 अफराद हलाक हो गए हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 2 शदत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादुम में खुद को धमाके से उड़ा दिया। इटली में बच्चों की स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई और 16 अफराद हलाक हो गए हैं। तुर्की की पार्लियामेंट ने आईनी इस्लाहात के एक पैकेज की मंजूरी दी है जिससे मुल्क में सदारती निजाम पर रेफरेंडम की राह हमवार हो गई है। नीदरलैंड्स में पुलिस ने 7 अफराद को $7 करोड़ की मालियत के हीरों की डकैती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है।